سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی
مگر سودا
بس ایک ہنگا درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، بس ایک ہنگا درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوائے اس کے ہم پانی ہر ایک بس ایک ہنگا درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوائے اس کے ہم پانی ہر ایک وہ آئے خوشی پر نہ کچھ پرواہ بدنامی، نہ کچھ پرواہ خوشی پر ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اثر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اثر، وہی لمحہ جو میرا Yeah. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار نو رمضان المبارک سن 1414 ہجری حرم مدینہ طیبہ میں ہوئے. تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانچوں وقت کی نماز اپنے اوقات پر ہر مومن پر فرض کی گئی ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. نماز کو معراج المومنین کہا گیا ہے. گویا کہ نماز جب بندہ مومن نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب اس کو نصیب ہوتا ہے. بہت بڑی سعادت اس کو حاصل ہوتی ہے. اور اس کے نماز کی خود جو ایک عبادت ہے خاص وہ تو اپنی جگہ ہے. اور یہ وہ عبادت ہے کہ اگر یہ پوری نکل آئی تو تمام کے تمام حساب آسان ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ اس میں کمی کوتاہی ہوئی جو ایسی ہو جو ناقابل تلافی ہو اور جس پر توبہ نہیں کی گئی ہو تو خدا نخواستہ اندیشہ ہے کہ پھر یہ انسان پھنس جائے گا اور سخت حساب لیا جائے گا. اور بعض علماء نے تو فقہا نے ایسے شخص جو مسلسل بے نمازی ہو اس کے کفر کا بھی فتویٰ دیا ہے. کسی نے قتل کا فتویٰ دیا ہے, کسی نے کچھ دیا, کسی نے کچھ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو لہٰذا ایسی اہم عبادت کو جس کی اہمیت اور بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہے اور جہاں بھی عبادات کا ذکر آیا ہے تو ایمان کے بعد جو عبادات ہیں ان میں سب سے اول نماز کا ذکر ہے. تو ایسی اہم عبادت کو بہت اہمیت سے ادا کرنا چاہیے. آج دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے, اس کو معراج مومن کہا گیا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گھبراہٹ یا کسی معاملے میں کوئی بات ایسی پیش آتی تشویش کی تو فوراً آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ ایسا قرب دلانے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا پھر دنیا کے تمام ہموم و غموم غائب ہو جائیں گے. تو اس کے کچھ دل میں آیا کہ کچھ فوائد اور اس کے فضائل میں میں نے اپنی زبان میں احادیث مبارکہ کی جو ہے روشنی میں آج جمع کیے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے کہ میں اچھی سے اچھی نماز ادا کیا کروں اور لوگوں کو بھی اس میں رغبت مزید پیدا ہو جائے اور اس کی عظمت اور اہمیت کا احساس پیدا ہو جائے. نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک کے انتظار کو نماز ہی میں شمار کیا ہے. یہ نماز پڑھ کر ابھی اٹھا ہے ظہر کی تو انتظار عصر کا لگا ہوا ہے, دل لگا ہوا ہے, معلق فی المساجد ہے. تو یعنی عورتیں بھی اس ثواب میں برابر کی شریک ہوں گی انشاءاللہ, کیونکہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ عورتوں کی مسجد ان کا گھروں میں مصلی ہے. تو جس طرح سے ہم مسجد میں مرد داخل ہوتے ہیں سنتوں کے حساب سے سنتیں جو ہے اختیار کرتے ہیں تو عورت بھی اسی طرح دایاں پیر اپنا مصلی میں ڈالے تو پھر وہ اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے وہ دعا بھی پڑھ سکتی ہے جو بھی طریقے ہیں مردوں کے, وہ ان ایسی سنتوں کو عورت بھی اختیار کر سکتی ہے. تو یہ تمام کا تمام جو ہے وقت اس کا, اگر ظہر پڑھ لی تو اس کو انتظار ہے عصر کا کہ کب میرے اللہ کا بلاوا آ جائے اور میں پھر سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر حضوری کے ساتھ نماز پڑھوں. تو یہ تمام وقت اس کا عبادت میں شمار ہوگا. اور اس کا چونکہ دل اس انتظار میں ہے, گویا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, تو ایسی دل رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ سات چیزوں, سات ان سات باتوں پر اللہ تعالیٰ نے عرش کے سایہ کا انعام رکھا ہے, تو اس میں ایک انعام یہ بھی ہے, یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو, یعنی کب نماز کا وقت ہو اور حاضر ہو, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو دیکھ لیجئے کہ آپ عورت بھی اگر گھر میں ہے اور اس کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو اور میں نماز شروع کروں, تو یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرمائیں گے. اور پھر یہ کہ مرد عموماً کام کاج میں ہوتے ہیں, عورتیں بھی کام کاج میں ہوتی ہیں, گھروں کے کام کاج, بچوں کا سنبھالنا اور ان کا ہگانا متانا, دسیوں کام ہوتے ہیں, دس جھگڑے ہوتے ہیں گھر کے اندر, مصروفیت ہوتی ہے, نہ مرد کو فرصت ہے نہ عورتوں کو. لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا یا اذان ہو گئی, فوراً ہی سب کام کاج چھوڑ دیتے ہیں, اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں, مرد جماعت کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو کام کاج چھوڑتا ہے اور مرد ہو یا عورت ہو, گھریلو کام چھوڑتی ہے, تو دل پر مجاہدہ ضرور آتا ہے, بھی چاہتا ہے کہ پہلے کام مکمل کر لیں, لیکن اللہ کے لیے وہ نماز کو پہلے اختیار کرتا ہے, نماز کی تیاری شروع کر دیتا ہے, تو دل پر ضرور مجاہدہ آتا ہے, تکلف ہوتا ہے. تو اس مجاہدے پر بھی انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے انعامات ملیں گے. دیکھتے جائیے, گنتے جائیے, یہ تو میں نے بہت تھوڑے تھوڑے سے لکھے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو نماز کے فضائل ہیں, وضو کے فضائل ہیں. تو کہاں سے ہم نے شروع کر دیا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے, کہ کہاں سے یہ نماز شروع کرنے سے لے کر آخر تک کس قدر انعامات کی بارش ہے. اور یہ بھی سوچتے جائیں کہ جو لوگ بے نمازی ہیں یا جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں وہ کتنے اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں. اب جناب جب کام کاج چھوڑ دیا, اذان ہو گئی, تو اذان کا جواب دینا, اذان کا جواب دینا کس قدر فضیلت کی بات ہے, کہ ایسا ہی اس کو اجر و ثواب ملے گا جیسا کہ مؤذن کو ملتا ہے, اذان دینے والے کو ملتا ہے. اور اس کی فضیلت یوں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مجھ کو خلافت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو عمر کسی مسجد کا مؤذن ہوتا. اس قدر اجر و ثواب ہے اس کا, بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ, کیا آپ نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا. یعنی امت کو جھگڑوں سے بھی بچا لیا, ورنہ تلواریں چل جاتی ہیں اس اجر و ثواب کی وجہ سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہا صلاۃ و سلام ہوں, اور آپ پر خدا تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں کہ آپ نے ہر شخص کو اس اجر و ثواب کا جو ہے وہ بنا دیا, یعنی حاصل کر سکتا ہے وہ. اذان کا جواب جب انسان جب اذان ہوتی ہے تو شیطان تو بہت ہی گھبراہٹ میں ریاح کھولتا ہوا بھاگتا ہے, اس کو فارسی میں گوز کہتے ہیں, گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے, اس قدر گھبراتا ہے اذان سے. جواب میں اتنا ہی ثواب ہے جتنا اذان دینے کا ثواب ہے. اب اس کے بعد اذان کا جواب دے دیا تو درود شریف, کیونکہ محمد اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تھا اور جواب میں کہا تھا, تو درمیان میں درود شریف نہیں پڑھتے بلکہ اذان مکمل ہونے کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں, سنت بھی ہو گئی اور درود شریف کا حق بھی ادا ہو گیا. اب دعائے وسیلہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. دیکھو کہ ہر مومن جو ہے اسی امید پر جیتا ہے, اسی امید پر رہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے. دیکھ لو کہ شروع سے ابھی وضو بھی نہیں کیا, ابھی نماز میں داخل نہیں ہوئے, لیکن نماز کس قدر عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کے انعامات کی بارش ہی بارش ہے. تو جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان سب کو انشاءاللہ تعالی یہ اجر و ثواب اور یہ انعامات ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم امیدوار ہو گئے, اور اس میں گویا رجسٹر میں ہمارا نام آ گیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی ہے کہ جو شخص اذان کے جواب دے اور درود شریف پڑھے اور دعائے وسیلہ پڑھے تو اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. تو گویا شفاعت کے رجسٹر میں ہمارا نام آ گیا, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور اپنے نبی کا وعدہ پورا کریں گے. پھر اب نماز کی تیاری میں دیکھو جو کام ہے, استنجا کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی وضو کرنا ہے تو لو استنجا کر لیں. اب بیت الخلاء میں داخل ہوئے, سنت کے مطابق داخل ہوئے, تو کتنی سنتوں کا اجر اس میں مل گیا. پھر اس کے بعد جو طریقہ استنجا کرنے کا ہے, بایاں ہاتھ سے کرنا, نیچے ہو کے کرنا, یہ ساری سنتیں. میں تفصیل میں تو ابھی نہیں جا رہا ہوں, میں تو صرف ابھی چند جو باتیں میں نے نوٹ کی ہیں تو وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی اسی نماز کے اندر آ گیا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے عموماً استنجا کرنے کا آدمی کو ہوتا ہے کہ استنجا بھی کر لیتے ہیں اچھی طرح اطمینان سے نماز پڑھیں گے, کیونکہ استنجا اگر لگا ہوا ہو اور اس میں جلدی جلدی نماز پڑھ لے تو ایسی نماز مکروہ ہے, اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے, اطمینان سے استنجا وغیرہ کرنا چاہیے. تو اب استنجا کی تمام سنتوں پہ عمل ہو گیا. اسی طرح سے بیت الخلاء سے باہر آئے تو باہر آنے کی سنتیں, مثلاً دایاں پیر باہر نکالنا اور دعا پڑھنا, تو یہ ساری نماز کی گویا تیاری میں یہ ہمیں مفت میں مل رہا ہے, سب کام بھی اپنا بن رہا ہے اور نماز کی تیاری میں سب شمار ہو رہا ہے. اب وضو دعا, مگر میں نے دیکھا ہے خود بھی کہ جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک پیشاب بھی روکے رکھتے ہیں, بلکہ وہ ناپاک بھی رہتے ہیں, کیونکہ بے نماز ہیں تو ان کو پاک رہنے کی بھی فکر نہیں ہوتی, اور جو نمازی ہوتا ہے وہ اپنا ہر طرح خیال رکھتا ہے کہ کپڑوں پہ چیٹا نہ آ جائیں اور استنجا نہ لگ جائے, اور باوضو رہتا ہے, اکثر لوگ باوضو رہتے ہیں کیونکہ استنجا کیا, وضو کیا نماز کے لیے, لیکن وضو بہت دیر تک بھی قائم رہتا ہے, تو وہ جب تک وضو قائم رہتا ہے تو وہ پاک رہتے ہیں. تو یہ پاکی بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان, کہ نصف ایمان ہے پاک رہنا, تو سمجھو کہ نصف ایمان اس کو حاصل ہے. جو بے نمازی ہے اس کو کہاں یہ حاصل ہے یہ نعمتیں, کہ وہ پاک نہیں رہے گا تو نصف ایمان سے گویا کہ محروم رہا. پھر وضو دعا سے شروع کرتا ہے, وضو کا موقع آ گیا, اور بھی درمیان میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن یہاں میں تھوڑا اختصار سے ہی کام لے رہا ہوں. یہ وضو دعا سے شروع کرتا ہے, بسم اللہ والحمد للہ پڑھا وضو کرتے وقت. اب جب تک اس کا وضو قائم رہے گا تو یہ فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعا استغفار وغیرہ کرتے رہتے, جب تک اس کا چاہے صبح وضو کر کے کسی بھی وجہ سے شام تک یا عشاء تک بھی وضو رہے, فجر تک بھی وضو رہے. جیسے ہم نے سنا حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی بزرگ کو لینے گئے, کوئی جلسہ تھا جو پاکستان بنتے وقت جو ہے قیام پاکستان کے سلسلے میں انتہائی ضروری تھا, ان کی تقریر کرانی تھی, تو آپ جو ہے فجر کے بعد جو ہے نکلے اور سارا دن سفر میں رہے اور عشاء کی نماز اسی وضو سے پڑھی, درمیان میں کھانا پینا بھی نہیں کیا, اور یا حتیٰ کہ جو ہے غالباً تہجد کے وقت یا فجر پہ ان کو لے کر اپنے مقام پر پہنچ گئے. تو یہ جب تک بھی وضو رہے گا یہ مقصود نہیں ہے, بلکہ کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لینا مستحب ہے, زیادہ اس کا اجر ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو وضو پر نیا وضو کرتا ہے, یعنی وقت داخل ہو گیا نماز کا, کیونکہ ایک ہی نماز کا جو وقت ہے اس میں دوبارہ وضو کرنا بھی صحیح نہیں ہے, تو نماز کا وقت داخل ہو گیا تو اس کے بعد اس نے وضو کر لیا تو پھر اس کو 10 نیکیاں الگ سے اور ملتی ہیں. تو اور دوسرے یہ کہ ابھی وضو کے فوائد میں بہت سی چیزیں انشاءاللہ آنے والی ہیں, تو وضو کے الگ اجر و ثواب ہیں, اجر الگ اس کا انعامات ہیں. آپ دیکھو یہ سب نماز کے فوائد میں سے ہے کہ نہیں, ساری چیزیں نماز کے فوائد, جو بے نمازی ہوگا وہ ان سب انعامات سے محروم رہے گا. اب وضو دعا سے شروع کی تو لہذا فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت اور استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ اس کا وضو قائم رہے گا. اور مسواک, اب مسواک کی باری آ گئی, ایک کلی کرنے کے بعد مسواک کر لیں. مسواک کے تو کتنے فائدے ہیں, لیکن چونکہ ہم نماز کی متعلق بات بتا رہے ہیں تو نماز کے متعلق مسواک کا یہی فائدہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کی ایک نماز 70 درجہ بڑھ جاتی ہے, 70 درجہ زیادہ ثواب. ایک دیکھیے, ایک نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ کتنے انعامات ہیں, ایک نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گویا 70 نمازیں ہم نے پڑھ لی. اب کلی کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ کلی جب کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ خارج ہو جاتے ہیں. منہ سے گناہ خارج ہونے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان سے گناہ ہو جاتے ہیں, فضول باتیں نکل جاتی ہیں اور کوئی تکلیف دہ باتیں نکل جاتی ہیں, تو یہ معاف ہو جائیں گے. گناہ کبیرہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, تو جو بھی اور دوسرے گناہ ہوتے ہیں اور فضول باتیں کرنا, یہ بھی جو ہے اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح ناک جب دھوتا ہے تو ناک سے بھی جو ہے گناہ جھڑتے ہیں, اسی طرح چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, اور آنکھوں اور پلکوں تک سے جو ہے وہ گناہ خارج ہوتے ہیں. یہ دیکھیے کہ آنکھوں سے بھی آدمی بہت گناہ کر ڈالتا ہے تو آنکھوں اور پلکوں سے بھی جو ہے وہ گناہ خارج ہو جاتے ہیں. ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ جڑتے ہیں, اور حتیٰ کہ ناخنوں سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں ہاتھ کے ناخنوں سے. کتنی پاکی اختیار کر رہا ہے نماز کے لیے, کیونکہ بہت بڑا دربار ہے نا, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اپنے بندے کو پاک کرنا چاہا ہے کہ میرے بندے پاک ہو کر آئے میرے دربار میں. کیونکہ پاکی کے بغیر ظاہری پاکی اور باطنی پاکی, اس کے بغیر جو ہے خدا تعالیٰ کا قرب نہیں ملتا. تو پاک ہونا سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے, کتنی مہربانی ہے. اب مسح کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے سر سے بھی جو ہے حتیٰ کے کانوں سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں. پھر دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے بھی گناہ جڑتے ہیں, حتیٰ کے ناخنوں سے بھی جو ہے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں. کس قدر پاکی اختیار ہو رہی ہے. اب اس کے بعد یہ بھی دیکھو کہ 18 سنتیں ہیں وضو کی, اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے. الحمدللہ زیادہ تر لوگ سنتوں کے مطابق ہی وضو کرتے ہیں, تو اس کے اور اہتمام کرنے سے پوری پوری سنتوں پر عمل ہو جائے. تو جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ملتا ہے جس زمانے میں ترک کیے جا رہے ہیں. اب لوگ الٹا پلٹا جلدی جلدی وضو کر لیتے ہیں اور سنتوں کا خیال نہیں کرتے. اگر ہم سنتوں کی اور آداب کی رعایت رکھیں گے اور رکھ کر وضو کریں گے تو 18 سنتوں پر عمل ہمارا ہو جائے گا, اور گویا کہ 1800 شہیدوں کا ثواب گویا ہم کو مل گیا. اور جو ہے ہر سنت پر خدا تعالیٰ کی محبت کی درجات ملتے ہیں. یعنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. تو خدا تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے. دیکھیے ابھی وضو ہی ہے, ابھی نماز تک ہم پہنچے نہیں ہیں. تو وضو کے آخر میں دعا پڑتا ہے, جب سنت کے مطابق وضو کر لیا تب وضو کے آخر میں دعا بھی کرتے, درمیان میں بھی دعا ہے, رب اغفر لی ذنوبی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کے فوائد اپنی جگہ ہیں. پھر وضو کے آخر میں دعا کرتا ہے, کیا کہتا ہے کہ پہلے کلمہ شہادت پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس کے فضائل کلمہ پڑھنے کے اپنی جگہ مل گئے. اور جو پھر اس کے بعد دعا پڑھ لی, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, کہ اے اللہ مجھے میرا ظاہر بھی پاک, مجھے توبہ کرنے والا بنا دیجئے اور مجھے پاکی اختیار کرنے والا بنا دیجئے, واجعلنی من المتطہرین, تو پاک رہنے والوں میں ہمارا شمار. تو ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وضو تو ظاہری پاکی ہے تو اس پہ ہمارا اختیار تھا, لیکن باطنی پاکی کے لیے اللہ سے مانگا جا رہا ہے کہ اللہ ظاہری پاکی تو ہم نے اختیار کر لیا آپ کے حکم کے مطابق, اب آپ ہمارے دل کو بھی باطن کو بھی پاک فرما دیجئے. تو گویا سمجھ لیجئے کہ دیکھیے گناہ بھی جڑ گئے سارے اور ظاہر کی بھی پاکی اختیار ہو گئی اور باطن کی پاکی کی درخواست اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. تو اور پھر ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب وضو کر کے دعائیں پڑھ لیں تو آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھ لی تو یہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل گئے. سبحان اللہ, کیسی کیسی نعمتیں ہیں نمازی کے لیے. اور فرمائیں کہ ظاہر اور باطن بھی پاک ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ میری امت میں سے لوگوں کو پکارا جائے گا قیامت کے دن کہ جن کے چہرے بہت زیادہ روشن اور پیشانیاں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب روشن ہوں گے, سفید چمکتے ہوئے ہوں گے, تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ وضو کرنے والے لوگ ہوں گے جو اچھی طرح آداب اور سنت اور آداب کی رعایت سے وضو کرتے ہوں گے. تو ایسے لوگ غر المحجلین ہوں گے کہ ان کے چہرے اور پیشانیاں سب چمک رہے ہوں گے نور سے اور تمام اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے. دیکھیے ابھی نماز تک ہم نہیں پہنچے, ابھی صرف وضو تک ہم پہنچے, وضو چل رہا ہے ابھی تو. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے اس حصے کو, ان وضو کو, عورت ہو یا مرد ہو, ان کے مناسبت سے ان کے زیب و زینت کی جائے گی, زیورات پہنائے جائیں گے بھاری بھاری. یہاں تو عورتوں کو زیور کا شوق ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیور ہو جائے, ہم اچھے لگیں, لیکن وہ زیور اچھا ہے جو چھوٹنے والا ہے اور فانی ہے, مٹی زیور ملا ہے, یا وہ زیور اچھا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو پہنائیں گے؟ صرف وضو کی برکت ہے. دیکھو تو یہ آسائش اور آرائش اور زیب و زینت ان کے جو ہے وہ گلوں میں زیور پہنائے جائیں گے. جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں وہاں اس کو زیور سے سجایا جائے گا. تو ہر پھر اس کے بعد اب وضو ہو گیا, ابھی تو بہت باتیں درمیان میں رہ گئیں, ظاہر ہے میں کتنا کر سکتا تھا. اب یہ کہ ہر قدم پر 10 نیکی ہے. اب ایک شخص گھر سے نکلا ہے تو نکلنے کی دعا پڑھ لی. اب دعا پڑھی تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہ نکلا میں اللہ پر بھروسہ کر کے, اللہ کے نام پر توکلت علی اللہ, اللہ پر توکل کیا, اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہ نہیں کوئی نیکی کہ نہیں کوئی طاقت نیکی کی مگر اللہ کی مدد سے, اور اسی طرح نہ ہی گناہ سے بچنے کی طاقت مگر اللہ کی مدد سے. تو جب یہ بندہ یہ دعا پڑھتا ہے, مسجد کے لیے جا رہا ہے, دعا پڑھ کے نکلا تو یہ بھی نماز کے لیے جا رہا ہے, اس کے بھی ثواب اس کو, یعنی اگر نہیں جاتا, بے نمازی ہے, پڑھا ہے, ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے, کیبل دیکھ رہا ہے یا اسمارٹ فون میں لگا ہوا ہے خدا نخواستہ, تو یہ سب ان نعمتوں سے محروم رہے گا کہ نہیں, کہ بھائی چھوڑو کون جائے نماز کو, اب تو دیر ہو گئی, اب تو تھک رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے, تو یہ اس سے بھی محروم رہ گیا گھر سے نکلنے کی دعا. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ یہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو کہتا ہے ہدیتا و کفیتا و وقیتا, ہدیتا کفیتا وقیتا, کہ ہدایت دی گئی تجھ کو اور کفایت کی گئی تیری تمام کاموں کی, اور تمام شر سے تجھے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. دیکھو فرشتے کی دعا مل گئی, نماز کو جا رہے ہیں فرشتے کی دعا بھی شامل ہو گئی, یہ سب باتیں اللہ کے فضل سے دیکھو اسے یہ جمع ہو گئی ایک جگہ آج. تو پھر اب جو مسجد میں داخلے کی سنتیں, اب یہ عورت ہے تو وہ اپنے گھر کے مصلی میں یہ سنتیں ادا کر لے جیسے میں نے پہلے کہا تھا. تو اس طرح سے مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں, باہر آنے کی 5 سنتیں, اس کا ثواب مل گیا. گویا 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا, کیونکہ دیکھتے ہیں کہ آج کل مسجد میں بڑے بڑے اچھے دیندار لوگ بھی اس طرف خیال نہیں کرتے, خلاف سنت بایاں پیر داخل کر دیا جبکہ دایاں پیر داخل کرنا چاہیے. دعا بھی بہت سے لوگ نہیں پڑھتے, بعض اوقات جماعت نکل رہی تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ اطمینان سے جانا چاہیے اور سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہونا چاہیے. تو پھر 5 سنتوں کا ثواب مل گیا, 500 شہیدوں کا ثواب مل گیا, اور پھر اللہ کی محبت بڑھ گئی. پھر دعا پڑھ لی, اللہم انی اللہم افتح لی ابواب رحمتک, کہ اللہ میرے اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیجئے. تو رحمت کے دروازے کھل کر گویا برسنے لگے, رحمت برسنے لگتی ہے جب بندہ نماز کے لیے پہنچتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم الشان دربار میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم الشان دربار میں داخل ہو گیا. اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ جتنی دیر مسجد میں رہے گا, چاہے نماز کے انتظار میں رہے, چاہے نماز پڑھنے کے بعد ٹھہرا رہے, ذکر و عبادت کرتا رہے, تو اس کو نماز ہی کا ثواب ملے گا, گویا کہ وہ نماز میں ہے. اور نماز بتا دیے کتنی عظیم الشان عبادت ہے. اور اگر مرد ہے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی اس نے, تو 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا, 27 درجہ زیادہ نماز کا ثواب ملے گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کے اندر کس قدر جگہ جگہ انعامات ہیں. تو پھر اب اس نے اللہ اکبر کہا, اور جماعت سے نماز نہ پڑھنے پہ بہت سخت وعیدیں بھی ہیں کہ جو شخص قدرت ہوتے ہوئے جماعت کی نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے بہت سخت وعیدیں ہیں. بعض فقہا نے تو لکھا ہے کہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے, جو قدرت ہوتے ہوئے گھر میں نماز پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہو بھی جاتی ہے تو بہت ہی یعنی کم درجے کی ہوتی ہے, اور جو ہے اس کے بس سمجھو کہ فرض ساقط ہو گیا اس کے. یہ تمام جو میں بتا رہا ہوں انعامات, تو سمجھ لو کہ اس سے محروم رہے گا خدا نخواستہ. اب نماز میں داخل ہوتے وقت اللہ اکبر کہا, اوہو زمین و آسمان گویا نیکیوں سے بھر لیا. ایک تو اللہ کے دربار میں حاضری, پھر عبادت بھی معراج مومن کی, اور پھر اللہ اکبر حدیث پاک میں جو آتا ہے تو نماز میں اس کا اجر و ثواب الگ تھوڑی ہو جائے گا. اللہ اکبر کہنے کا کیا ثواب آتا ہے حدیث پاک میں, کہ جس نے اللہ اکبر کہا تو اس نے گویا زمین و آسمان بھر لیا نیکیوں سے. تو یہ نماز کے اندر سب چیزیں شامل ہیں, کیا اس نے اللہ اکبر کہا تو خالی اللہ اکبر تھوڑی کہا, بلکہ اس نے زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر لیا. اور انشاءاللہ نماز میں اللہ اکبر کہنے کا ثواب بھی, میں نے کوئی حدیث نہیں دیکھی لیکن اور حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ہر عبادت کا ہر ذکر کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر 100 نیکی ملتی ہے حدیث پاک میں, تو اللہ اکبر کہنے کا ثواب کیوں نہیں بڑھے گا. اسی طرح یہ حمد و ثنا کی, تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں برسنے لگیں. کیسے کہ ثناء الکریم دعا, اللہ کی ثنا کرنا حمد و ثنا کرنا دعا ہے. تو جب ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کی تو گویا دعا کی کہ سبھی کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اب سورہ فاتحہ کا نمبر آ گیا. سورہ فاتحہ بہترین حمد اور بہترین دعا ہے, اور اس کے تو بہت زیادہ فضائل قرآن پاک میں, تقریباً ہر قرآن مجید کے نسخے میں بعضی صورتوں کے فضائل لکھے ہوتے ہیں, اس میں دیکھ لی جائیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ اس کا نصف حصہ بندے کے لیے میرے لیے اور نصف حصہ بندے کے لیے ہے, تو میری حمد و ثنا کرتا ہے بندہ نصف آیات میں اور باقیہ نصف کے اندر جو ہے مجھ سے مانگتا ہے, تو میرا معاملہ میں اس کو جتنا چاہے دے دوں, اس طرح کا مفہوم ہے. تو سورہ فاتحہ بہترین حمد بھی ہے اللہ تعالیٰ کی, جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں, اور بہترین دعا بھی ہے اس میں. اب اب سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی تو آمین کہتے ہیں, تو جب سورہ فاتحہ ہم نمازی پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, تو فرشتوں کے ساتھ آمین جس نے کہہ دی تو گویا اس نے آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملا لیا. تو یہ بھی حدیث پاک کا مضمون ہے, یہ سب احادیث میں پڑھ کر سنا چکا ہوں الحمدللہ صبح کی مجلس میں. اب جو اس میں سورت ملائی, اب سورت بھی ملائی تو شروع سے لے کر آخر تک ہر حرف پر اس کو سو سو نیکیاں مل رہی ہیں, بلکہ صرف سو سو نہیں مل رہی بلکہ حدیث پاک ہی کی روح سے بقدر معرفت اور محبت اور اخلاص یہی نیکیاں 700 گنا تک, اور بعض احادیث کی روایات سے اگر محبت اور اخلاص انتہا درجے کا ہو جائے, اس سے زیادہ ہو جائے, تو اس سے زیادہ بھی ثواب سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. یضاعف لمن یشاء کا الفاظ ہے قرآن پاک میں, کہ جس کو چاہتے ہیں اور زیادہ بھی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جیسا اخلاص ہوگا, جیسا اہتمام ہوگا, جیسی محبت کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ نماز پڑھے گا, خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا, اس کا ثواب بڑھتا جائے گا. اب رکوع میں جھکنا خود ایک نماز کا ایک اہم رکن, ایک بڑی عبادت ہے, کہ اس میں بھی جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, کیا اس پر اجر نہیں ملے گا؟ کتنی بہترین تسبیح ہے, اس پر بھی اجر. پھر سجدہ, گویا اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سر رکھنا ہے, کیا دولت ہے, کیا دولت ہے یہ بھائی. یہ تو دیکھو میں ہمارے حضرت نے سکھایا بھی ہے کہ جنت میں جو ہے اجر و ثواب عبادات کے لکھے ہوئے ہیں کہ بھائی اتنا اجر ملے گا, اتنا 50,000 نیکی ملے گی, 10,000 نیکی ملے گی, لیکن خدا تعالیٰ کا راضی اور خوش ہو جانا اور ان کے قدموں پر سر رکھ دینا کروڑوں 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 جنت سے بھی بڑی دولت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت کی جو ہے اہمیت عطا فرما دے, قیمت ہمیں عطا فرما دے. اب اس میں سجدے میں بھی جو ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں, تو کیا اس پر اجر نہیں ملے گا؟ اس پہ بھی خوب اجر ملے گا. جس طرح سے سبحان اللہ کہنے کا اجر یہ آتا ہے کہ بعض احادیث میں تو یہ ہے کہ نصف میزان بھر لیا, اور بعض احادیث میں ہے کہ جس نے یہ کہا تو اس نے پورا ہی میزان بھر لیا, کوئی دینے کی کوئی قید تو ہے نہیں اللہ کے یہاں. تو اسی کو ہم سجدے میں پڑھیں گے تسبیحات کو, تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا اجر و ثواب کا. پھر التحیات میں دیکھیے کہ قاعدے میں بیٹھے ہیں اور کس قدر اس کے اندر بڑی دولت ہے کہ حمد کا مزہ, التحیات للہ کہ تمام قولی عبادتیں, والطیبات اور تمام جو ہے مالی عبادتیں, التحیات للہ والصلوات کہ تمام قولی عبادتیں, تمام فعلی عبادتیں, اور والطیبات تمام مالی عبادتیں, سب اللہ ہی کے لیے. اللہ کی حمد بہترین حمد بیان ہو گئی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم نے سلام کہا, کیا عظیم الشان دولت ہے, کیسی محبت کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالی نے ہمیں نماز میں جو ہے واجب کر دیا. تو یہ کیسا مزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس میں ضمیر بھی انت کی لگائی ہے, یعنی کہ السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مزہ ہے اگر اس کو استحضار ہم کریں تو کتنا مزہ آئے گا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا براہ راست سلام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست کر رہے ہیں, تو کس قدر مزہ ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے اوپر بھی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کہ ہم پر بھی. ارے بھائی باتیں نہیں کرو, خاموش رہو. تو ہم نے تمام صالحین پر بھی سلام بھیجا اور خود اپنے اوپر بھی سلام بھیجا, گویا ہم سلامتی میں آ گئے. اور تمام صالحین پر سلام کرنا ایسا ہے کہ جیسے جو آدمی دعا کرتا ہے کسی دوسرے کے لیے غائب میں, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ وہی دعا قبول فرماتے ہیں. تو ہم نے تمام صالحین پر سلام بھیجا تو ہم پر بھی سلام آیا گویا, اور پھر اپنے اوپر بھی سلام بھیجا. پھر کلمہ شہادت کے فضائل تو بہت ہی زیادہ ہیں. پھر جب آدمی کلمہ شہادت پڑھتا ہے نماز میں تو اسی طرح پھر شیطان پھر اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گرز لگا ہے اس کے سر کے اوپر, بھاگتا ہے بری طرح سے. تو پھر یہ قعدہ اخیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر درود شریف بھیجنا, اس کا کیا مزہ ہے جب بغیر نماز کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں ہر درود شریف پہ, تو نماز میں درود شریف کا پھر کتنا اجر ثواب ہوگا کبھی سامنے آئے گا تو ہم بتا دیں گے. لیکن عقل سے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نماز میں ہر ذکر و اذکار کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اب آخر میں مغفرت کی دعا بھی کر لی اور نماز کے قائم کرنے یعنی جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے کی جو ہے توفیق دیجیے. اور کیا قائم کرنا کیا ہے میرے مرشد قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ قائم کرنے سے مراد ہی نہیں کہ نماز میں کھڑے ہو گئے, بلکہ یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں نا اور اس کے بھی زیادہ آداب اور رعایت سے پڑھنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لی. پھر اور بھی دعا ایک اور ہے, ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ بھی دعا کر لیجئے جلدی سے کیونکہ قعدہ اخیرہ کو زیادہ طویل کرنا مناسب نہیں ہوتا فرض نمازوں میں, ہاں البتہ نفل نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں. تو والدین کی مغفرت کی دعا بھی پڑھ لی, اس میں یہ بھی کام ہو گیا کیونکہ والدین کا بڑا حق ہے ان کے لیے دعا کرتے رہنا. پھر اس کے بعد جب سلام کیا جناب دائیں طرف, تو اس میں آپ نیت کر لیں کہ ہم نے نمازیوں کو بھی سلام کیا دائیں ہاتھ پہ جو نمازی ہیں, اور فرشتوں کو بھی سلام کر لیا فرشتے کو دائیں ہاتھ پہ جو فرشتہ ہے, اور صالح جنات اگر جماعت ہو تو صالح جنات کی بھی نیت کر سکتے ہیں, اور امام کی بھی نیت کر سکتے ہیں, جس طرف امام ہو اس طرف سلام کریں تو امام کی بھی نیت کر سکتے ہیں. دیکھیے اس طرح نماز میں اللہ تعالیٰ نے سلام بھی کہلوا دیا. اور پھر یہ جو ہے اس کے بعد مسنون دعائیں پڑھنے کا ضرور کوئی کچھ نہ کچھ موقع ہوتا ہے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اور بہت سی دعائیں منقول ہیں اس کو ہم نے پڑھا. تو دیکھو کتنی دعائیں بھی اس میں شامل ہیں, کس قدر انعامات ہیں. پھر دعا کی قبولیت کا موقع ہے, میرے شیخ قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جس طرح سے یہ حدیث پاک میں ہے کہ کعبۃ اللہ کو پہلی نظر دیکھتے ہی جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں, تو بالکل ایسا ہی موقع ہر فرض نماز کے بعد بھی ہوتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد اپنی جائز دعا کر لے, دنیا بھی مانگ لے آخرت بھی مانگ لے, تو اس کو قبولیت کا موقع. اب جو بے نمازی ہے یہ ساری نعمتیں کھو رہا ہے, پڑا سو رہا ہے, غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے, عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے, غفلت میں ہر ایک شخص پڑا سوتا ہے, اے دوست مگر رات کے سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی لیتا ہے. یہ تمام نعمتوں سے اور کتنی کتنی نعمتوں سے یہ شخص محروم ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ دنیا کی خیر سے بھی محروم ہو جاتا ہے. دنیا میں بھی اس کے کام میں کاج میں برکت نہیں ہوتی, روزی میں برکت نہیں ہوتی, بلکہ نحوست ہی نحوست ہوتی ہے. تو بے نماز کی بھی جو ہے ساتھ ساتھ سمجھتے جاؤ, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم پوری پانچوں وقت کی نمازیں اچھے طریقے سے خوب رعایت کے ساتھ, اب بلکہ وضو سے لے کر جہاں سے میں نے شروع کیا اللہ تعالیٰ سب رعایتوں کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ حدیث پاک میں ہے تو اتنا تو ہر آدمی کر ہی لیتا ہے کہ نماز سے اٹھنے سے پہلے 10-10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لے تو 300 نیکیاں ظالم یہ بھی کما اٹھا. تو یہ کتنی کتنی نعمتیں ہیں. تو نماز نور ہی نور ہے, اول تا آخر نور ہی نور ہے. اب نماز پڑھ کے نکلا, اب پھر اگلی نماز کا اس کو انتظار ہے کہ پھر عاشقانہ انتظار کرتا ہے کب پھر اپنے اللہ کے دربار میں میں حاضر ہوں گا. تو یہ نور ہی نور ہے, اس نور سے بے نمازی کتنا محروم رہتا ہے. ہاں اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا کیا وقت ہوا ہے, ایک بات یہ بھی میں نے عرض کی تھی آج اس کو ذہن میں کیا تھا کہ استغفار کی کثرت, کہ استغفار کی کثرت کی بہت ضرورت ہے. آج کل تو حالات بھی ایسے ہو رہے ہیں, روزی میں تنگیاں ہیں اور پریشانیاں, پلائیں, بیماریاں, مصیبتیں, آفات, طرح طرح کی پریشانیاں گھیری ہوئی ہیں انسان کو, الجھنوں نے گھیرا ہوا ہے, طرح طرح کے غم ہیں. تو اس کے لیے استغفار بہترین دوا ہے, دعا بھی ہے دوا بھی ہے. دنیا کی بھی دوا ہے آخرت کی بھی دوا ہے, دنیا کی بھی دعا ہے آخرت کی بھی دعا ہے, کہ استغفار کی کثرت ہم کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قل تستغفروا فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا, کہ وہ بہت بخشنے والا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ جو ہے اپنے رب سے استغفار معافی مانگا کرو, توبہ کیا کرو. تو فرمایا کہ انہ کان غفارا, یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ بارش برسائے گا اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے، اور اس سے کیا مراد ہے کہ زمین زرخیز ہوگی اور وہ اناج اگلے گی اور روزی میں برکت ہوگی، یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے کو دیتے ہیں. وفی السماء رزقکم، اللہ فرماتے ہیں کہ سب آسمان سے آتی ہیں، تو بارش سے جو ہے کتنی بھلائی آتی ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا اموال سے. دیکھو پہلے مال کو بیان کر دیا میرے مرشد نے، فرمایا کہ بیٹوں کو بعد میں، اولاد کو بعد میں اس لیے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر بیٹوں کو پہلے بیان کرتے تو ایک بندہ میرا ایک دم گھبرا نہ جائے کہ بیٹے ہوں گے تو مال کہاں سے لاؤں گا، کھلاؤں گا کہاں سے. ایسی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کو، یمددکم باموالٍ وبنین، کہ تمہارے مال سے اور بیٹوں سے، یعنی معلوم ہوا کہ مال سے بھی برکت بھی آتی ہے استغفار سے، مال بھی ملتا ہے. اموالٍ وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا، ویجعل لکم انہارا، ویجعل لکم جنات ویجعل لہم انہارا. دوبارہ کہیے، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون من ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال سے بھی مدد کریں گے، بیٹوں سے بھی مدد کریں گے، اور تمہارے لیے زمین میں باغات بھی پیدا کریں گے اور اس میں نہریں بھی پیدا کریں گے. تو یہ دیکھیں کہ استغفار کی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فائدہ بتایا، ثمرات استغفار کے ثمرات. اور حدیث پاک میں ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اس کو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالیں گے. دیکھیے مشکلات سے نکلنے کا استغفار، یہ جو پریشانیاں ہیں، رزق میں تنگیاں ہیں، قحط جیسی صورتحال ہو گئی ہے کہ میرے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ قحط یہ نہیں ہے صرف کہ زمین میں اناج اگنا بند ہو جائے، خشک سالی ہو جائے، بلکہ قحط یہ ہے کہ عوام کی دسترس سے روزی نکل جائے، یعنی چیزیں کھانے پینے کی ضرورت کی اشیاء جو ہیں ان کی دسترس میں رہے نہ رہے، یہ بھی ایک قحط ہے. تو استغفار سے یہ بھی انشاءاللہ تعالی جاری ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی. اور جو ہے وہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب تک یہ کافر استغفار کرتے رہیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ بخشتے رہیں گے. معلوم ہوا فرمایا کہ اگر کافر یعنی دنیا کی جو ہے مصیبتیں ان سے ٹالتے رہیں گے، جہنم آخرت میں تو ان کو جہنم ہی میں جانا پڑے گا، لیکن کیونکہ پہلے کافر جب طواف کیا کرتے تھے تو وہ بھی غفرانک پڑا کرتے تھے، اللہ سے بخشش مانگتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کی پریشانیوں سے بچاتے تھے، قحط سالی سے، آفات سے، بلاؤں سے. تو ایک محدث فرماتے ہیں، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جب کافروں کو استغفار مفید ہوتا ہے تو مومنوں کو پھر کیوں نہیں مفید ہوگا. تو مگر یہ کہ کافروں کا آخری ٹھکانہ آخرت میں جہنم کے سوا کوئی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. تو یہ استغفار کے ثمرات ہیں. اور فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ تمام غم سے اس کو نجات دیں گے، ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا. تو استغفار کی خوب کثرت کیا کریں. اور ایک استغفار تو تسبیح پڑھنا ہے بس، استغفر اللہ یا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. تو بے دلی سے نہ ہو، کچھ دل لگا کے کریں استغفار، اس کی کچھ کیفیت ہو، کچھ دل میں تھوڑی نرمی ہو، اللہ سے آہوزاری ہو، رونا اور گریہ اوزاری کے ساتھ استغفار کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی کیسے اللہ تعالی اس کے ثمرات ظاہر فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، باب العمل والحرص، حرص اور آرزوؤں کا بیان. وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منه وخط خطتا صغارا الى هذا الذي فی الوسط من جانبه الذي هو فی الوسط، فقال هذا الانسان وهذا اجده محيط به وهذا الذي هو خارج عمله فهذه الخطط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهسه هذا وان اخطاه هذا نهسه هذا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چار خط کھینچ کر ایک مربع بنایا اور ایک خط مربع کے درمیان کھینچا جو مربع سے باہر نکلا ہوا تھا اور پھر چھوٹے چھوٹے خط درمیان کے خط میں اس کے دونوں جانب کھینچے اور فرمایا یہ درمیانی خط انسان ہے، یعنی جو مربع چوکور بنا ہوا ہے اس کے بالکل درمیان میں ایک لکیر بنا کر اس کو اس مربع کی آخری دیوار سے باہر نکال دیا تو فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ مربع اس کی موت ہے، یعنی چاروں طرف سے انسان کو موت گھیرے ہوئے ہیں، جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ درمیانی خط کا حصہ جو مربع سے باہر ہے وہ اس کی آرزو ہے، یعنی موت تک انسان کی آرزو نہیں رہتی بلکہ موت کے بعد بھی اس کی آرزویں قائم رہتی ہیں، اور درمیانی خط میں دونوں طرف چھوٹے چھوٹے گویا کراس کی شکل میں لائنیں بنی ہوئی ہیں، اس میں تو چھوٹے چھوٹے خط ہیں، یہ عوارض ہیں یعنی آفات بلیات امراض وغیرہ جو ہر جانب سے آدمی پر متوجہ ہیں کہ اس کو پیش آویں اور ہلاک کریں، بس اگر ایک عارضہ اور حادثے سے انسان بچ گیا تو پھر دوسرا ہے، دوسرے سے بچ گیا تو تیسرا ہے، اسی طرح متعدد عوارض و حوادث تاک میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. تشریح میں ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ آدمی امیدیں طویل رکھتا ہے، دراز رکھتا ہے، اور ایک آرزو پوری ہو جاتی ہے تو دوسری آرزو کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور انہی امیدوں میں پھنس کر آخرت کی تیاری سے غافل رہتا ہے کہ اچانک اسے موت پکڑ لیتی ہے اور بہت سی تمناؤں کو خاک میں ملا دیتی ہے. اے بسا آرزو کے خاک شدہ، بس عقل مند وہ ہے جو آخرت کے کاموں میں غفلت نہ کرے اور اپنے اعمال کو درست رکھے، یعنی جو بھی حالات پیش آتے رہیں اپنے دین کو خیال رکھے کہ کس وقت کون سی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو پورا کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے اور دیگر عبادات ہیں، ذکر و اذکار ہے اور اپنے شیخ کی مجلس ہے. تمام مسائل کے پیش آتے آتے بھائی جب دین کا معاملہ آ جائے تو فوراً دین کو ترجیح دے، آخرت کو ترجیح دے اور دینی ضرورت کو، دنیا کی ضرورت کو تھوڑا پیچھے کر دے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، استنجا کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں، استنجا کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، تین ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہیں، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے. فلش پاخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ اب وہ ڈھیلوں کو کہاں ٹھکانے لگائیں، پہلے زمانے کے کچے ہوتے تھے سب بیت الخلاء، تو اب جو ہے بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے. بچوں کو بھی بہت نرمی سے محبت سے تربیت دینی چاہیے کہ وہ سر ڈھک کر جایا کریں اور جوتے پہن کر جایا کریں. نیز یہ بھی لکھا ہے کہ خبث کے باب اور پیش اور جزم دونوں جائز ہیں، یعنی خبث بھی پڑھ سکتے ہیں، خبث بھی پڑھ سکتے ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھے، جب بندہ بدن ننگا کرے تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو کر کھول سکے اتنا ہی بہتر ہے، یعنی کپڑے ناپاک نہ ہو لیکن جتنا سطر کم سے کم کھلے اتنا اچھا ہے. بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایزا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. بقیہ سنتیں بیت الخلاء جانے آنے کی آئندہ انشاءاللہ مجلس میں. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو چوتھی آیت ہم نے پڑھی تھی، آپ کی توقیر اور احترام اور ادب کے واجب ہونے میں قرآن پاک کی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سورہ فتح کی آیت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اعمال امت پر قیامت کے دن گواہی دینے والا، عموماً اور دنیا میں خصوصاً مسلمانوں کے لیے بشارت دینے والا اور کافروں کے لیے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور اے مسلمانوں، ہم نے ان کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو. عقیدتاً بھی کہ اللہ تعالیٰ کو موصوف بالکمالات، منزہ عن النقائص سمجھو، اور عملاً کے اطاعت کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح اور تقدیس میں لگے رہو. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الہ العالمین، جو کچھ عرض کر دیا مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اور نماز کو اس کے پورے حقوق اور آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دل لگا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور سب دوستوں، ان کے گھر والوں کو بھی، اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ اس کی توفیق عطا فرما کہ نماز کا جیسا حق ہے، اے اللہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے آداب کی رعایت کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ، اے اللہ ایک ایک رکن کو خوب خوب اچھی طرح دل لگا کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی مہربانی سے ہماری نمازوں کو قبول فرما. ہم کتنا ہی اچھا کر لیں لیکن اے اللہ آپ کے لائق تو ہو نہیں سکتی، لیکن ہم جو اپنا اختیاری کام کر سکتے ہیں، اے اللہ اس میں ہمیں کوتاہی نہ کرنے دیجئے، اور ہمیں معاف فرما دیجئے. اب تک جو غفلت ہو گئی الہ العالمین معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ ہماری نمازوں کو انتہائی مقبول بنا لیجئے. اے اللہ ہمیں رد نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری نمازوں کو رد نہ فرمائیے، اے اللہ تمام نیکیوں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، اور اللہ ہمارے بڑوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اصلاح کامل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرما، اور اخلاق رذیلہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. اے اللہ ایک ایک رذیلہ سے اللہ ہمارے دل کو پاک فرما دے. دل کی گہرائیوں میں جو غیر کے بت چھپے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سے زیادہ آپ اس کے جاننے والے ہیں. اے اللہ آپ کے دست مبارک ہماری جانوں میں پہنچا ہوا ہے. اے اللہ ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم نفس و شیطان کے چکر میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، اور آخرت سے بہت زیادہ غافل ہیں، اور آپ سے بہت زیادہ غافل ہیں. الہ العالمین ہم جو ہے اس میں ہم آگے نہیں چل پاتے، بہت کمزور ہیں، ضعیف الایمان ہیں. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ آپ مدد نہ فرمائیں گے تو ہم آپ کے بندے ہیں، کس کے پاس جائیں گے مانگنے، کس کے دربار میں ہم ہاتھ پھیلائیں. اے اللہ آپ ضرور ضرور ہماری مدد فرمائیے، نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، ریاکاری، نمود و نمائش سے، تکبر سے، عجب سے، غیبت سے، بدگمانی اور بدنگاہی سے اللہ ہم کو پاک فرما دے. اے اللہ بیجا غصے سے اے اللہ ہمیں جو ہے پناہ نصیب فرما دے. شیطانی مرض ہے، اے اللہ اس سے پناہ نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہم سب کو جز فرما لے، ہماری اولادوں کو جز فرما لے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہرگز ہرگز کسی خیر سے محروم نہ فرما. اے اللہ اپنی مہربانی فرما، اے اللہ اپنی مہربانی فرما دے. اے اللہ اپنی مہربانی فرما دے، ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرما، نہ دنیا کی خیر سے، نہ آخرت کی خیر سے. اے اللہ تمام خیریں اور بھلائیاں دونوں جہان کی ہم سب کو عطا فرما، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ کسی خیر سے محروم نہ فرما، کسی نعمت سے محروم نہ فرما، بلکہ مالا مال فرما دے. اور تمام برائیوں اور شر اور فتنے سے اے اللہ، چاہے وہ چھوٹی برائی ہو، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، اے اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر گناہ سے عقلی اور طبعی نفرت عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں بیزار کر دے، اور دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دے، اور اپنی محبت کی جاٹ ہم سب کو لگا دے. الہ العالمین ہمارا بیڑا پار فرما دے. اے اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دے. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر خوب خوب درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دل و جان سے درود شریف کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہماری دنیا کے بھی سب کام بنا دے، آخرت کے بھی سب کام بنا دے، اے اللہ جتنی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مسائل کو حل فرما دے، جن گھروں میں جھگڑے ہیں آپس میں اللہ ان کو اتفاق سے، محبت سے، مودت سے تبدیل فرما دے، اے اللہ آپس کے جھگڑے ختم کرا دے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے آپس میں خوب محبت اور اتفاق نصیب فرما دے، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرما دے، ایک دوسرے سے محبت نصیب فرما دے، اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ والا اور اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے. الہ العالمین علم دین کی دولت سے ہم سب کو نوازش فرما، اے اللہ علم دین کی دولت عطا فرما، اے اللہ علم دین کی دولت ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ خوب خوب علم کے سمندر ہم کو پلا دے، اپنے عشق کے سمندر ہمیں پلا دے، اے اللہ کسی خیر سے محروم نہ فرما، اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اپنے فضل سے اس کی حاجات کو پورا فرما، دنیا کی حاجت ہو، آخرت کی حاجت ہو، اے اللہ سب کے لیے آپ کافی ہو جائیے. اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں. الہ العالمین جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے اللہ ان کو نیک صالح رشتے، محبت والے رشتے عطا فرما دیجئے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والے اور جذبہ ایثار رکھنے والے رشتے عطا فرما دیجئے. الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما دے، اور جن کی اولاد ہے اس کو نیک صالح بنا دے. الہ العالمین دونوں جہاں کا ٹکڑا مجذوب رو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا. اے اللہ تمام بیماروں کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. میرے پیارے شیخ حضرت والا مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ ان کو بھی خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. الہ العالمین کے احباب و قدام اور تمام گھر والوں کو بھی اللہ خوب صحت اور عافیت نصیب فرما دے، اور اللہ ہماری جامعہ کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اور قبول فرما، اور میرے سابقہ مشائخ جو ہے ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، اور ان کو درجات قرب بے انتہا ساعتاً فساعتاً متصاعداً اور متزاعداً عطا فرماتے رہیے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، ضرور بے ضرور قبول فرما لیجئے اللہ، ضرور بے ضرور قبول فرما لیجئے. اے اللہ اتنی خوشامد کو دنیا کے کریم سے کوئی کرے تو فوراً مان جاتا ہے. اللہ آپ تو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، آپ تو کریموں کے کریم ہیں، ضرور بے ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ یا ارحم الراحمین مولا رحمت للعالمین بحرمت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.